یعنی وہی اب میں عرض کرنے لگا ہوں آپ سے. تو یہ جو مقام مرتبہ یہ بیان کیا ہے, بالکل یہیں سے مرزا غلام احمد صاحب قادیانی نے, وہ بنیادی طور پر صوفی تھے, تصوف سے ان کا اشتغال تھا, اسی طرح کے اوراد بظائف چلے یہی چیزیں جو تھیں ان کے, آپ ابتدائی زندگی ان کی پڑھیں تو وہ اصل میں یہی تھے. اسی میں انہی چیزوں کو وہ بیان بھی کرتے ہیں, اپنی کتابوں میں لکھتے بھی ہیں. تو آہستہ آہستہ جس طرح یہاں آپ نے دیکھا ہے نا کہ ذرا الفاظ کے استعمال میں احتیاط برتتے ہیں, تو آہستہ آہستہ انہوں نے پھر یہ کہا کہ میں مسیح موعود ہوں, پھر انہوں نے کہا کہ میں گویا میرا مطلب اصطلاحی نبوت نہیں ہے, میں تشریح نبی نہیں ہوں, پھر میں بروزی نبی ہوں, میں ذلی نبی ہوں. بروزی کا مطلب یہ ہے کہ بس جیسے نبوت کا مجھ پر ایک سایہ پڑ رہا ہے یا نبوت کا ایک پرتاؤ میرے اندر آ گیا ہے, اس طرح کی بہت سی باتیں انہوں نے فرمائی. اور پھر آہستہ آہستہ انہوں نے یعنی دبے دبے الفاظ میں ایسی باتیں بھی کہیں کہ جن سے یہ معلوم ہوا گویا وہ نبی بنا دیے گئے ہیں اس زمانے کے. لیکن میں آپ سے عرض کروں کہ خود مرزا غلام احمد صاحب قادیانی کی جو تحریریں ہیں جتنی بھی ہیں, ان میں بصراحت نبوت کے دعوے کی کوئی تحریر نہیں, یعنی اسی طرح کی باتیں ہیں یہ. اصل میں اسی وجہ سے جیسے ہی وہ دنیا سے رخصت ہوئے تو خود ان کے یہ باتیں ایسی تھیں, یعنی ان کی آپ براہین احمدیہ جو ہے وہ پڑی ہوئی ہماری لائبریری میں, ساری جلدیں اس کی اور سب ان کی جتنے بھی ہیں روحانی خزائن کے نام سے وہ سب چھپی ہوئی ہیں, ان کو آپ پڑھیں جب تو آپ کو یہ معلوم ہوگا کہ ایسی باتیں ہیں. یعنی انہوں نے بہت دلائل دیے اس بات کے کہ نبوت جو ہے وہ اس کا مطلب یہ ہے اور الہام جاری رہنا چاہیے اور وہی جاری رہنا چاہیے, یہ خدا کی نعمت ہے, اس سے محروم کیسے ہو گئے, بنی اسرائیل میں تو سب لوگوں کو ہوتا تھا, محمد الرسول اللہ کی امت کیوں محروم کر دی گئی, اس طرح کے عقلی دلائل انہوں نے دیے. پھر الہام وہی یعنی خدا سے رابطہ, اس کو اسی طرح کی تعبیروں میں بیان کیا انہوں نے تمام صوفیانہ تعبیرات میں, اور زندگی بھر کرتے رہے. اور پھر کسی موقع پر نبی کا لفظ استعمال کیا تو انہوں نے کہا کہ میرا مطلب یہ ہے, میرا مطلب یعنی یہ بیان کرتے ہیں میری مراد یہ ہے, میرا مطلب یہ ہے. تو یہ وہ بیان ختم نبوت کو بھی انہوں نے کہا کہ میں اس کا قائل ہوں لیکن میرا مطلب یہ ہے, حضور کی ختم نبوت سے مراد یہ ہے, یعنی یہ وہ اپنے زمانے میں بیان کرتے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ یہ تحریریں جتنی واضح ہیں اس کے مقابلے میں ان کی اتنی واضح نہیں ہے. تو یہی وجہ ہے کہ ان کے دنیا سے رخصت ہونے کے بعد یعنی دو گروہ ہو گئے, اور ان کے جو قدیم ترین صحابہ تھے ان کی اصطلاح کے مطابق انہوں نے تو یہ کہا کہ ایسا نہیں تھا, وہ مجدد تھے. یہ جو لاہوری جماعت ہے اسی تعبیر پر وجود میں آئی, اور مرزا بشیر الدین صاحب محمود جو ان کے فرزند تھے انہوں نے اصل میں اس کو زیادہ سری کیا اور یہ کہا کہ نہیں یہ باقاعدہ, یعنی ورنہ معاملہ ٹھیک ہو جاتا, اتنا ہی رہتا جتنا صوفیوں کا ہے. انہوں نے اس کو پھر اس منتہا کمال تک پہنچا دیا جہاں پہ توضیح کی ضرورت نہ رہی. پھر وہ تو اپنی ہی نبوت کی بات کرتے تھے, بعد میں پھر جب بحثہ بحثی ہوئی مناظرے ہوئے تو پھر یہ ہوگا کہ نہیں نبوت کا دروازہ چوپٹ کھلا ہوا ہے, کل اور بھی آ جائیں گے, یعنی معاملہ پھر ذرا مزید آگے بڑھ گیا. کہنا تو یہی چاہیے, یعنی یہ صورتحال جو ہے یہ رہی. ان کے جو ابتدائی لوگ ہیں یہ جو لاہوری جماعت کے جتنے لوگ ہیں وہ ان کے بڑے اکابر ہیں, معمولی لوگ نہیں ہیں. اور پہلا خلافت کا جو جہاں تک ان کے پہلے خلیفہ کا تعلق ہے حکیم نور الدین صاحب, تو ان کے معاملے میں تو کوئی زیادہ اختلاف نہیں پیدا ہوا, لیکن ان کے بعد جب خلافت کا معاملہ ہوا تو یہ بحث ساری سامنے آ گئی. اس کے نتیجے میں حکیم نور الدین صاحب کے زمانے میں بھی صورتحال یہ نہیں تھی اس طرح کی, یعنی صورتحال ایسی تھی جیسے میں نے آپ کو سنائی ہے جس طرح کی, اور زیادہ سے زیادہ جو بات وہ کہتے تھے وہ اسی طرح کی بات تھی جیسے ابن عربی نے کہہ دی. یعنی دیانتداری کے ساتھ اگر آپ الزام لگانے کے لیے نہ کریں, یہاں ایسے لوگ موجود ہیں بلی مجھے ابھی تک کسی کی حسرت ہے کہ وہ واضح عبارت کون سی ہے جو دکھائی جائے. آپ دیکھیے کہ اس میں الیاس برنی کی کتاب سب سے اعلیٰ کتاب ہے مرزا صاحب کے پورے اس میں قادیانی مذہب پوری پڑ جائیے. اچھا پھر اس کے بعد ہمارے اپنے زمانے میں مولانا ابو الحسن علی ندوی جیسے جلیل القدر عالم نے قادیانیت کے نام سے کتاب لکھی ہے, اس میں بھی آپ پوری کی پوری پڑ جائیے. یعنی وہ عبارتیں اس سے زیادہ تعویل کو قبول کر لیتی ہیں جیسے میں نے صوفیہ کی پڑھی جو ان کی عبارتیں. اس طرح کا واضح معاملہ جو ہے وہ نہیں ہے جیسا کہ سمجھا جاتا ہے, وہ زیادہ تر بشیر الدین محمود صاحب کے ہوگا. آپ اس سے اس کی نفی کرنا چاہیں تو مجھے خوشی ہوگی کیونکہ آپ کا تو یہ خاص موضوع ہے. میں وہی بات عرض کر رہا ہوں کہ مطلب ہمارے صوفی یعنی آپ کے ہاں ایک شخص نے نبوت کا بیچارے نے دعویٰ کر دیا تو آپ نے پکڑ کے اس کو کہاں پہنچا دیا, اس بارے میں کیا خیال ہے؟ ہمارے اپنے زمانے کے بڑے بزرگ لوگوں میں سے ہیں اور بڑے جلیل قدر عالم فاضل آدمی ہیں احمد جاوید صاحب, تو وہ ایک مرتبہ یعنی ان کے اپنے حلقے میں ایک مسئلہ ہو گیا. یہ ایک خاص صوفیوں کا گروہ ہے جو فرانس میں پیدا ہوا شوان مارٹن لنگز جن کی کتاب محمد سیرت پر بھی آئی ہے. تو یہ بھی صوفیوں کا ایک حلقہ ہے, شاذلی سلسلے اور اس طرح کی بہت سی چیزوں میں یہ, اور اب کافی ہو بہت سی کتابیں ہیں ان کی. تو اس میں ایک ان کے جو بڑے آدمی تھے انہوں نے یہ بیان کیا ایک جگہ پر کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا دائرہ بھی وہیں تک ہے جہاں تک مسلمان یا صحابہ کی فتوحات پہنچی, یہ انہوں نے بیان کیا. تو باقی جو اس کے باہر کے علاقے ہیں ان میں لوگ اگر چاہیں اپنی مرضی سے تو آپ کی نبوت کو مان لیں, اور نہ چاہیں تو اپنے زمانے کے نبی پر قائم رہیں. یہ انہوں نے مقدمہ بیان کیا. تو اس پر انہوں نے کہا کہ یہ تو بالکل کفر ہے, ان لوگوں سے برات ظاہر کرنی چاہیے. احمد جاوید صاحب نے تو میرے پاس تشریف لائے یہ مقدمہ لے کے اپنے ہی ایک, کیونکہ ان سے میری بھی بہت دوستی تھی دونوں بزرگوں سے, تو انہوں نے بیان کیا. تو میں نے کہا کہ یہ ٹھیک ہے لیکن یہ کہ آپ تو صوفی آدمی ہیں, تو یہ بےچارے جن کا یہ آپ مقدمہ بیان کر رہے ہیں یہ تنہا اگر تو مجرم قرار دینا ہے تو میں اس سے برات ظاہر کرتا ہوں, اور اگر سب کو قرار دینا ہے تو پھر یہ سب کو قرار دے دیں, یعنی ایک ہی وقت میں فیصلہ کیا جائے نا. ان کے بارے میں تو آپ کچھ فرمانے کے لیے تیار نہیں ہیں, لیکن یہ کہ وہ موجودہ زمانے کا بےچارا ایک آدمی کچھ کہہ بیٹھا ہے, سب کو ایک ہی لاٹھی سے آنکھیے. یعنی اگر نبوت کا منصب یا اس کے کمالات کا دعویٰ کرنا یہ ایک جرم ہے, تو پھر یہ جرم وہ ہے کہ در شہر شما نیز کلن. یہ کوئی ایک نہیں ہے جس نے کیا ہے, متصوف کی پوری تعبیر اسی پر کھڑی ہے, سب یہ بیان کرتے ہیں. البتہ یہ ہے کہ احتیاط ذرا زیادہ ہے, اور میرا کہنا یہ ہے کہ مرزا صاحب نے بھی کچھ زیادہ بے احتیاطی نہیں برتی تھی, یعنی ان کے ہاں بھی معاملہ اتنا غیر محتاط نہیں تھا. یہ مرزا بشیر الدین صاحب محمود نے اس کو زیادہ غیر محتاط کیا. کشمیر کمیٹی بنی, اس میں کچھ سیاسی مسائل پیدا ہو گئے, اور اس کا جو نتیجہ نکلا وہ یہ کہ بات بڑھتی چلی گئی, اور پھر علامہ اقبال نے خاص طور پر جب یہ مضمون لکھا ہے احمدیت والا, اس کے رد عمل میں بھی بہت سی چیزیں مزید سری ہوتی چلی. وہ ایک اپنی جگہ داستان ہے, اس وقت میرا موضوع نہیں ہے وہ. یہ یعنی پس منظر ہے. اس میں ان اصطلاحات کو آپ سمجھ سکتے ہیں جو مرزا صاحب اپنے لیے کہتے ہیں, بروزی نبی, ذلی نبی, تابع نبی, غیر تشریعی نبی, یہ اصطلاحات استعمال کرتے ہیں نا وہ. یہ اصل میں یہی اصطلاح اس میں اس پس منظر میں سمجھ سکتے ہیں. جیسے صوفیوں نے اس کو بیان کیا نا, تو انہوں نے نئی تعبیریں اس کو دی اس نوعیت کی. صوفیہ حضرات جو ہیں انہوں نے اس میں پھر کمالات ثابت کرنے ہیں, تو اب انہوں نے یہ بیان کیا کہ یہ جو ہم مناسب بیان کرتے ہیں یہ اس کے لیے ہم ایک نئی اصطلاح, دیکھیے وہ بچ کیسے جاتے ہیں, وہ کہتے ہیں یہ اولیاء کا مقام ہے. اب جیسے ہماری بہن نے سوال کیا ہے کہ اولیاء کا مقام تو بڑا ہو گیا نا, پھر تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہاں رہ گئے؟ تو وہ یہ کہتے ہیں کہ اصل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک حیثیت تو نبی کی تھی, ایک ولی کی تھی, تو ولی والی حیثیت میں وہ ادھر ہی ہے, اور نبی والی حیثیت میں تم لوگ جیسے کہ ان کو دیکھ رہے ہو وہ ہو گیا. لیکن ابن عربی نے یہ پردہ بھی اٹھا دیا, انہوں نے کہا کہ نبوت ان پر ختم ہوگی, ولایت مجھ پر ختم ہوگی. وہ اپنے آپ کو ختم کہتے ہیں, یہ میں نے ابھی ان کا اقتباس آپ کو سنایا, وہ کہتے ہیں کہ نبوت ان پر ختم ہوئی, ولایت مجھ پر ختم ہو گئی. یعنی آخر ختم تو کسی نہ کسی پر ہو رہی ہے.
الحمدللہ رب العالمین, والصلاة والسلام علی محمد الامین, فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. خواتین و حضرات, اس کتاب کے دین کا صحیح تصور کے زیر عنوان بعد میں ہم ختم نبوت کی بحث تک پہنچ گئے تھے. جو عبارت زیر بحث تھی وہ یہ تھی کہ نبوت اور رسالت کا یہ سلسلہ آدم علیہ السلام سے شروع ہو کر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم ہوا ہے. آپ کے دنیا سے رخصت ہو جانے کے بعد وحی و الہام کا دروازہ ہمیشہ کے لیے بند ہو گیا ہے, اور خدا کی عدالت زمین سے اٹھا لی گئی ہے. اس کے نیچے اس کا حوالہ موجود ہے, اور میں نے یہ عرض کیا تھا کہ سورہ احزاب کی آیت 40 میں اللہ تعالیٰ نے یہ اعلان فرما دیا ہے. ہم چونکہ اس میں مختلف تعبیرات کا تقابلی مطالعہ کر رہے ہیں, تو اس میں یہ بحث پیدا ہو گئی تھی کہ ہمارے ہاں جو لوگ تصوف سے متاثر ہوئے ہیں, اور بالخصوص ان میں جو جلیل القدر علماء بھی ہیں, وہ اس باب میں کیا نقطہ نظر رکھتے ہیں؟ میں نے بہت تفصیل کے ساتھ یہ بتایا تھا کہ نہ صرف یہ کہ ہمارے صوفیہ اس معاملے میں عام نقطہ نظر سے بہت مختلف جگہ پر کھڑے ہیں، بلکہ یہ تصوف ہی کا اثر ہے جس کے تحت پھر ہمارے اس ملک میں مرزا غلام احمد صاحب قادیانی نے نبوت کا دعویٰ کیا۔ صوفیہ کے ہاں اس میں کیا کیا عقائد رہے ہیں، کیا کیا نقطہ نظر رہے ہیں، اس پر ایک حد تک ہم نے تفصیلی گفتگو کر لی تھی، اور میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ وہ نہ صرف یہ کہ اس بات کے قائل ہیں کہ الہام کا دروازہ کھلا ہوا ہے، وحی کا دروازہ کھلا ہوا ہے، فرشتوں سے ملاقات کا دروازہ کھلا ہوا ہے، بلکہ یہ کہتے ہیں، اس سے آگے بڑھ کر یہ کہتے ہیں کہ جہاں سے ملائے میں فرشتے ہدایت حاصل کرتے ہیں، ہمارے شیوخ بھی وہیں سے حاصل کر لیتے ہیں، اور جو کچھ وہ حاصل کرتے ہیں اس میں ان کو بھی ایک طرح کی عصمت حاصل ہوتی ہے، اس میں کسی غلطی یا زیغ و زلال کا کوئی امکان نہیں ہوتا۔ اس کی تفصیلات پچھلے لیکچر میں بہت وضاحت کے ساتھ زیر بحث آ گئی ہیں۔ ایک چیز کو تھوڑا سا مزید واضح کرنے کے بعد پھر میں آپ کے سامنے مرزا غلام احمد صاحب قادیانی کے دعوے کا کچھ پس منظر رکھوں گا۔ صوفیہ کے ہاں ایک طرف تو یہ نبوت یعنی الہام، وہی، اللہ تعالی کے ساتھ مکالمہ، اس کا مسئلہ ہے، ان کے ہاں ایک اور مسئلہ بھی اسی نوعیت سے پیدا ہوتا ہے، اور وہ مسئلہ بالآخر اسی مقام پر پہنچ جاتا ہے۔ وہ کس طریقے سے پہنچتا ہے اس کو تھوڑا سا ذہن میں رکھ لیجئے، اس لیے کہ خود مرزا غلام احمد صاحب قادیانی نے بھی اس دوسرے پہلو سے اپنے دعوے کو مؤکد کیا ہے۔ وہ دوسرا پہلو وحدت الوجود کے فلسفے کا ہے، یعنی ہمارے ہاں اکابر صوفیہ، ان کی ایک بڑی تعداد وحدت الوجود ہی کو دین کی صحیح ترین تعبیر سمجھتی ہے۔ ان کا نقطہ نظر اس معاملے میں یہ ہے کہ وجود حقیقت میں صرف ایک ہی ہے، اور وہ ذات خداوندی کا ہے۔ ذات خداوندی مرتبہ لا تعین میں ہو تو ہم اس کو لاہوت کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے نام سے تعبیر کرتے ہیں، اور جب وہ لا تعین کے مرتبے سے تعینات قبول کرتی ہے تو اس کا آخری مقام وہ ہے جس میں ہم اس وقت کائنات کو دیکھ رہے ہیں۔ یعنی یہ جو سارا سفر ہے، یہ سفر ان کے ہاں تنزلات کہلاتا ہے ان کی اصطلاح میں، اور ان کی بڑی مشہور اصطلاح ہے کہ یہ تنزلات چھ ہیں، تنزلات سکہ، اور اس کے ساتویں مرتبے پر یہ عالم جو ہمیں اس وقت نظر آتا ہے یہ سامنے آتا ہے۔ یہ میں اس وقت وحدت الوجود کے فلسفے کی پوری تشریح و تعبیر نہیں کر رہا، صرف مختصر طور پر اشارہ کر رہا ہوں کہ اس معاملے میں ان کا نقطہ نظر کیا ہے۔